بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، تبلیغ کے کام کی جو ظاہری شکل ہے وہ بہت ہی سادہ، سمپل، آسان، ہر کوئی بندہ کر سکتا ہے، کوئی عالم فاضل ہونے کی قید نہیں ہے اس میں، شہری دیہاتی کی بھی تقسیم نہیں ہے، کالے گورے کی بھی نہیں ہے، ہر ایمان والا بندہ اس کام کو کر سکتا ہے. اس پر یہ ایک پردہ ہے، اس پردے کے پیچھے بہت چھپا ہوا ہے. تبلیغ کے کام کے پردے کے پیچھے بہت چھپا ہوا ہے. انسان کی ہدایت، اس کے خاندان کی ہدایت، اقوام عالم کی ہدایت اس کے پیچھے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا متوجہ ہونا، ان کی رحمت کا متوجہ ہونا، یہ اس کے پیچھے ہے. مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی حفاظت، مسلمانوں کے لیے امن، مسلمانوں کی زندگیوں میں برکتیں، یہ تبلیغ کے پیچھے ہیں. مسلمانوں کا اقتدار بھی اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے کہ جیسے اس کو کرنا ہے، اگر مسلمان ویسا کریں گے تو مسلمان اقتدار میں آ جائے گا. اقتدار میں آ جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین کا وارث بنا دے گا. یہ بھی چھپا ہوا ہے اس کے پیچھے. مسلمان جس جگہ چاہے، جہاں چاہے دنیا میں جا کے بسے اور اپنے لیے وہاں مستقل اقامت اختیار کرے، اس کا جواز اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے. ایسی ایسی چیزیں اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں کہ انسان اندازہ نہیں کر سکتا. صحابہ کرام جب دنیا میں پھیلے، ان کو کسی ملک میں، کسی علاقے میں رکنے، وہاں سکونت اختیار کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ تھی کیا؟ کوئی قانونی مسئلہ تھا ان کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. جہاں چاہے ٹھہر سکتے، جس جگہ کو چاہے توطن کر سکتے تھے، وطن بنا سکتے تھے. زمین کی وراثت اور زمین کی خلافت اور زمین کا اقتدار اور زمین میں غلبہ اور زمین میں عزت اور زمین میں ان کی مقتدائیت اور مطبوعیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے کام کے پیچھے چھپائے ہوئے ہیں. مسلمان جو ہے نا، اگر اس چیز کو پکڑ لیں بھائی تو مجموعی، تو وہ ان سب منزلوں کو طے کریں گے جو اس کے پیچھے ہیں. اتنی بڑی بات ہے یہ. اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا حکم دیا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تاکید کے ساتھ میں اس کا حکم بیان فرمایا ہے. امام غزالی نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اوپر جو مضمون لکھا ہے احیاء العلوم میں، اگر آپ پڑھیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے شہدر ہو جائیں گے کہ اتنا سب کچھ ہے اس میں، اتنی فضیلت ہے اس کی. حالانکہ وہ تو امام تھے، امام غزالی ہیں. اس لیے اس کام کو اپنے پروگرام کا حصہ رکھنا چاہیے، اپنی زندگی کے اوقات کا حصہ رکھنا چاہیے، اس کا نظام ہونا چاہیے ہر آدمی کی زندگی میں. جیسے اس کی اپنی مصروفیتیں ہیں، جس میں اس نے اپنا وقت بانٹا ہوا ہے اس میں تبلیغ کا کام بھی, تبلیغ والے تو اس میں جو اس کی جو حقیقت کو جاننے والے لوگ ہیں اور اس میں جو زیادہ مناسبت ان کو اس سے ہو گئی ہے اور انشرح ان کو ہو گیا ہے, وہ تو سب سے زیادہ اسی کام کو اپنا مقصد حیات بنانے کو بولتے ہیں. لیکن وہ منزل ہمارے پاس ہمارے نہیں آئی ابھی, وہ کیفیت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوئی, تو یہ تو اس میں تو ہم پیچھے نہ ہوں کہ ہمیں اپنے مصروفیتوں میں سے اس کا حصہ مقرر کر لینے کا ہے. جو بھی ہم کام کرتے ہوں, دین کا کام کرتے ہوں یا دنیا کا کام کرتے ہوں, جو آدمی دنیا کا کام کرتا ہے اس کے لیے تو کوئی عنوان دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کو دین کا کام کرنا ہی کرنا ہے. جو دین کا کام کرتا ہے اس کے لیے یہ عنوان ہے کہ اس کام کی جو خصوصیت ہے وہ دین کے دوسرے کاموں سے پوری نہیں ہوتی, اس لیے اس کا اس کو الگ سے حصہ ڈالنا پڑے گا. وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت ہے عام مسلمانوں کے ساتھ میں نصیحت, جس کا حق ہے مسلمان پر, الدین النصیحہ. وہ خصوصیت ہے بے طلبوں میں بات کو پہنچانا اور ان کو سمجھانا, یہ کسی اور طریقے سے ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. ہم دین کے جو کام کر رہے ہیں اس میں یہ فرض ادا ہونے کی شکل نہیں ہے. اگر کوئی ہمت کر کے کرا بھی تو وہ اس کا سرکل اتنا چھوٹا ہوگا کہ لا یعبؤ بھی میں آ جائے گا. اس وقت امت مسلمہ پوری دنیا میں جن حالات سے گزر رہی ہے اور اس اعتبار سے جو ذمہ داری ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے شرعاً, وہ ذمہ داری کو ادا کرنے کی صورت اس کے علاوہ نہیں نظر آتی. مسلمانوں کا فتنوں میں مبتلا ہونا, مسلمانوں کے اندر ارتداد کے سیلاب کا آ جانا, مسلمانوں کا دشمنوں کا شکار ہو جانا, مسلمانوں کا دوسری فکروں میں باعتبار علم کے غلط فہمیوں میں مبتلا ہونا دین کے بارے میں, اور عمل کے اعتبار سے فسق و فجور میں مبتلا ہونا, اور اس کا بالعموم ہونا, اور زندگی کے ہر شعبے میں ہونا, یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں میں عمومیت کے ساتھ میں محنت کرنا ہے, اس میں سفر کرنا, ان میں جانا, اس کے لیے قربانی دینا, مشقت برداشت کرنا, بے آرام ہونا, مجاہدہ کرنا. اطمینان کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ, بغیر اپنے کو مشقت میں ڈالے کے کام میں لگے رہنا, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. لیکن مشقت میں اپنے کو ڈال کے, مجاہدہ اختیار کر کے, اپنے منشے کے خلاف طریقے کار جو سامنے آ جاتا ہے تقاضے کے اعتبار سے, اس کو اختیار کرنے, اس کی بات ہی الگ ہوتی. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکل وعد اللہ الحسنی افضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. مجاہدہ کرنے والوں کی, اللہ کے راستے میں پھرنے والوں کی فضیلت الگ ہے, اس کے اثرات ہی الگ ہیں. اصل جن اثرات کے لیے, جن مصلحتوں کے لیے وہ کام کا انداز ہے, وہ رخ ہے, وہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہوتا. اسی لیے انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے اسی کے مکلف ہوئے ہیں, حضرات انبیاء پورے اسی کے مکلف ہوئے, وہی کیا انہوں نے پہلے. اس کے ساتھ تعلیم کتاب بھی تھی, تعلیم حکمت بھی تھی, تزکیہ بھی تھا, سارے امور بھی تھے, لیکن یترو علیہم آیاتی ہی پہلے تھا. اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, یہ پہلے تھا. انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں میں اپنی محنت کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تفصیل سے عرض کیا. اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی تھے جانتے ہی ہیں، بندے اپنے حساب سے ذکر کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں. تو اس لیے چاہے سالکین ہوں، چاہے علماء حضرات ہوں، حفاظ ہوں، امہ ہوں، اور چاہے جاب کرنے والے لوگ ہوں، اس میں جو ان سے بھی شعبے سے وہ تعلق رکھتے ہوں، یا جاب جن کے پاس نہیں ہے وہ ہوں، یا اسٹوڈنٹ ہوں، بڑی عمر کے ہوں، تندرست ہوں یا بیمار ہوں، سب کو جو ہے دین کی محنت کے لیے سفر کرنا اور عموم میں جا کر ملاقاتیں کر کے لوگوں کو دین کی فہمائش کرنا، عموم میں جا کر ان سے ملاقاتیں کر کے لوگوں کو سمجھانا اور فہمائش کرنا، یہ بہت ہی اہم ترین کام ہے، اور یہ ایمان کے اتمام کا، تمام ہونے کا، ہدایت کے تمام ہونے کا ذریعہ ہے، اور یہ دین پر استقامت کا ذریعہ ہے، اور یہ آدمی کے اندر اخلاص آنے کا ذریعہ ہے، اخلاص میں کمال پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، اور یہ امت سے مصیبتوں پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ ہے، عذاب سے عذاب کے ٹلنے کا ذریعہ ہے. مکان رب کے مہلک القرا بظلم و اہلھا مصلحون، جبکہ کسی بستی والے لوگ اصلاح کی کوشش کر رہے ہوں تو پروردگار پھر ہلاک نہیں کرتا. اس لیے اپنی مصروفیتوں میں سے اس کو اپنی مصروفیت کا ایک حصہ دیں، وقت دیں اس کا، چھوٹی سی ترتیب، ہلکی پھلکی، ہمارے قابو میں جتنی آ سکتی ہے اتنی تو شروع کر لیں. گشت کرنا، گشت کے دن جمع ہو جانا اور ملاقاتوں میں جانا، اب الحمدللہ تعالیٰ نیچے اپنے مسجد کا حصہ بن گیا ہے، اور وہ بنایا ہی اس دعوت کے کام کے لیے گیا ہے، اس کا بڑی اہم بنیادی مقصد اس کا وہی ہے، زیادہ پیش نظر وہی تھا، چونکہ جماعتیں جب آ رہی ہیں مدرسے کے وقت میں تو پھر وہ بیچارے یہاں دن میں کوئی کام نہیں کر سک رہے، بزی ہیں، آرام وہ کر نہیں سکتے، تعلیم وہ کر نہیں سکتے، ملاقاتیں وہ کر نہیں سکتے، شام میں عصر کے بعد گشت میں جانا، پھر مغرب میں، تو وہ ان کا مسئلہ اتنا قابو میں نہیں آ رہا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اللہ جزائے خیر دے ہمارے سیکریٹری صاحب کو خصوصیت سے، بڑی محنت کر کے، بڑی کاوش کر کے انہوں نے ماشاءاللہ سے اس کو بہت دنوں کے بعد یہ خواہش پوری کرا دی اللہ نے اپنے کرم سے. تو اب یہ سہولت ہوگی وہاں پہ، ماشاءاللہ جماعت ٹھہر سکتی ہے، کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، رہ سکتی ہے، جتنے دن چاہے قیام کر سکتی ہے، چلے کے واسطے جماعت ڈال دے سکتے ہیں، چار مہینے کے لیے جماعت ڈال دے سکتے ہیں، ایک نہیں تو دس دس جماعتیں ڈال دے سکتے ہیں ماشاءاللہ سے، کافی بڑا. آپ لوگ نیچے کا حصہ جا کے دیکھیں گے، بڑی خوش ہو جائیں گے. اب طہارت خانے بہت زیادہ، چھ طہارت خانے، اس کے ساتھ چھ وضو خانے ہیں، ادھر تین آ گئے، کچن اتنا بڑا ماشاءاللہ سے، اور ساری سہولتیں الحمدللہ تعالیٰ، کارپیٹ بھی انشاءاللہ رمضان سے پہلے پڑ جا رہے ہیں وہاں پہ، ہو سکتا ہے کہ وہ پانچ پاری والی تراویح ہم وہیں ادا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہت ہی آرام دہ سہولت والی چیز ہو گئی. تو اب یہ جو آپ حضرات یہاں تشریف فرمائے، ان سے گزارش ہے کہ جماعت کو وقت دینے کا طے کر لیں، اور گشت کرنے کا طے کر لیں کہ بھائی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں حصہ لیں گے اور گشت کیا کریں گے، اور تعلیم جو ہوتی ہے اس میں ہم حصہ لیں گے. اور اب میں اہل مدرسہ سے میں گزارش کروں گا کہ جب یہاں جماعت ٹھہری ہوئی ہو تو ان کی تعلیم کا جو وقت ہے صبح کا، عام طور پر 10-10:30 بجے سے وہ لوگ شروع کرتے ہیں، 10:30 سے 11:30-12:30، 2 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے ان کی تعلیم کا، ایک عالم صاحب کو اسکیج ویل میں ڈال دینا. اگر جماعت یہاں ٹھہری ہوئی ہے تو ایک عالم صاحب کا اسکیج ویل، ان سے ان کی تعلیم لینا، چونکہ جماعت کی تربیت جو ہے نا اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ان کی تعلیم کے لیے کوئی عالم فارغ نہیں ہوگا، جس میں ان کی تجوید کا حلقہ ہے، جس میں ان سے صفات کا مذاکرہ ہے، جس میں کتاب پڑھ کے سمجھانا ہے، کتاب کو ایسے انداز میں پڑھنا کہ وہ سمجھ میں آئے، ایک دو لفظوں کی تشریح بھی ضرورت پڑے تو وہ بھی کر دینا، بات نہیں کھل رہی تو کھول دینا، اس کے اوپر تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تبلیغ تعلیم کے اندر، لیکن یہ کہ وہ کتاب سمجھانے کا ایک کام ہے. تو غرض یہ ہے کہ تعلیم یہ عالم کا کام ہے. تو ہمارے اپنے اسکیجول میں آ جانا یہ چیز کہ بھائی جمع ٹھہری ہوئی ہے، آج کون ہمارے میں سے کون ان کی تعلیم لے گا، ان کی تعلیم کا وقت دینا، مذاکرے کا وقت دینا. آپ ایسا کریں گے تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ جماعت کی بڑی برکت ظاہر ہوں گی انشاءاللہ، بہت تک کام ہوں گا انشاءاللہ تعالی، کریں گے سب انشاءاللہ. اور سیر روزہ، مہینے کا سیر روزہ کچھ مشکل نہیں ہے، 4 ہفتے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ہفتہ جو ہے نا وہ سیر روزے کے لیے، یہ کام عادت سے تعلق رکھتا ہے، چاہنا الگ چیز ہے، عادت ڈالنا الگ چیز ہے، عادت ڈالے بغیر نہیں ہوتی ہمت. آپ عام لوگوں میں جا کے ملاقات کرنا بہت سمجھ میں آتا ہے کہ بہت فضیلت والی چیز ہو سکتی ہے، بڑا ثواب کا کام ہو سکتا، عادت نہیں ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے. سب سے پتا مارو کام عمومی گشت میں جانا ہوتا ہے جماعت میں، عادت نہیں ہوتی اس کی وجہ سے، ہر دن ایک نیا مجاہدہ ہے وہ. تو اس لیے جو ہے سے روزہ کی ترتیب بنانا وہ، اور ہفتے کی گشت کی تو سے روزہ کا بھی ارادہ کر لیں، کریں گے انشاءاللہ. اب یہ بتاؤ کہ اس مہینے کا سے روزہ کون کون لگائے گا؟ منالی بھائی کون ہے نام لکھنے والے؟ کہاں ہیں نعیم بھائی؟ اور کون کون جائے گا یہ تو بولنے کا، یہ پوچھنا ہی غلط ہے. جب یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم کو جانا ہے، تو اب یہ بتلائیے کہ اپنے سے روزہ کی ترتیب کیسا آپ بنانا چاہتے ہیں. پہلا ہفتہ آپ کے لیے آسان ہے، دوسرا ہفتہ آپ کے لیے آسان ہے، تیسرا ہفتہ آپ کے لیے آسان ہے، چوتھا ہفتہ آپ کے لیے آسان ہے. ایک ہفتے کو خاص کر لیں، اور اس میں آنے والے مہینے کے اندر جو ہے نا، یعنی یہاں سے اگر ایک مہینہ ہم شمار کرتے ہیں تو رمضان بھی بیچ میں آ جائے گا، کہ رمضان میں بھی پھر آپ کو وقت لگانا پڑ جائے گا. تو جیسے سہولت ہو رمضان سے پہلے لگا لو چاہو تو وہ تو بھی کرنا پڑے گا آپ کو. یا پھر یہ کہ جو ہفتہ آ رہا ہے اس کے بعد پہلا دوسرا تیسرا، اس میں سے جس ہفتے میں آپ مناسب سمجھ رہے ہیں اس کے لیے ارادہ فرمائیں رمضان کے بعد. ماشاء اللہ، تو رمضان کے بعد تین دن کیا بول رہے ہیں آپ؟ چلے کا بول رہے ہیں، سے روزہ کو بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا چلو، سے روزہ کی ترتیب لکھاؤ، کون کس کو کب سہولت ہے، پوروں کو پورے لکھاؤ یہاں کے اس وقت. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، مجھے بھی میرا بھی ارادہ کر رہا ہے. میرا تو ارادہ رمضان کے بعد چلے کا، مطلب ذہن میں تو چار مہینے ہیں لیکن بولتوں میں چلا چلا، میں کو چلا بولے تو ہلکا رہتا تھا. تو رمضان اپریل میں انشاء اللہ تعالیٰ ہمارا ارادہ چلے کا ہے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، قبول فرمائے. سے روزہ ٹھیک ہے، اچھا سے روزہ رمضان کے بعد جو مفتی حضرات کا. چلو اور سب لکھو، سعید بھائی بھی، مولانا سعید صاحب دامت برکاتوں. سے روزہ لکھ لو بھائی. خان صاحب پٹھان کہاں ہیں؟ تو اب تو اچھا نہیں نہیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ سب لکھا رہے ہیں مولویاں، نام ذہن میں رکھ لے تو اچھا. اچھا ہاں، عبد المجید کا کون سا ہفتہ ہے؟ اپریل کے بعد، رمضان کے بعد کا. آپ کا ہر مہینے کا ہے، آپ کی ترتیب بنی بھی ہے. تب یہ کون سا تیسرا ہفتہ ہے؟ تیسرا ہفتہ نام کیا ہے؟ حسن بھائی کا. عبد المجید تو بسم اللہ ہو جائے سر، رمضان کے بعد صحیح لوگوں کے ساتھ سے روزہ لگا لے، شروع کر دے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر چڑھ جا بیٹا. ماشاء اللہ، یہ وہ تو صحیح ہے، لیکن اب یہ بتا کہ کون سے ہفتے میں، پہلا دوسرا تیسرا، اس کے بعد کا کون سا ہے؟ رمضان کے بعد بول رہے ہیں یہ لوگ، تو یہ لوگ تو ایک مہینے کے بعد کی بات کر رہے ہیں. اچھا ریسنٹلی جائیں گے، رمضان میں بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، رمضان کا سے مہینے روزے کے بتاؤ، ہر مہینے کے تین دن آپ ہیں ماشاء اللہ، آخری عشرے میں تین دن ماشاء اللہ. ہر مہینے چلا کہاں سے ہوتا ہے؟ مئی میں چلا بول رہا. اچھا برہان صاحب کا کب ہے سے روزہ؟ رمضان کے بعد ہی. اور مولانا آپ؟ ہاں رمضان میں ہے، رمضان کے بعد، رمضان کے بعد اپریل کا تیسرا ویکینڈ ماشاء اللہ. مفتی عابد صاحب کا کب؟ رمضان کے بعد ہے، رمضان کے بعد ہے. دیکھو پوری ایک جماعت علماء کرام کی، ڈاکٹر صاحب بھی مفتی ساجد صاحب کے ساتھ ماشاء اللہ، واہ واہ واہ. اور کوئی آپ کا حضرت رمضان کے بعد، کیا نام ہے؟ شعیب بھائی لکھو. کون رہ گیا؟ برہان صاحب کا ایک بیٹا رہ گیا. ہاں ہاں رمضان کے بعد والے ماشاء اللہ. حضرت آپ کا بھی لکھ لیں، آخر اشرف ماشاء اللہ. اور میمن، ایمن میمن ارادہ کر لیتے رمضان کے بعد؟ یہ لوگ جو جا رہے ہیں نا علماء کرام، اس میں دے سکتے ہو تین دن؟ رمضان کے بعد کر لو. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، چلو جب بسم اللہ تو ہو جائے گا، اس کے بعد پھر اللہ نے چاہا تو پک اپ بھی لیں گے. آپ لوگ وہ ہیں کہ اگر ارادہ کر لیا تو بہت بڑا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. جی حضرت آپ بھی سوچ ہی لو، کب؟ وہی رمضان کے بعد، ان لوگوں کے ساتھ، یہ بزرگوں کے ساتھ ارادہ ہے، یہ رمضان میں ہی ہے ارادہ. ہاں پکا ارادہ کر لو، رمضان میں ہے تو یہ لوگ رمضان میں جاتے، کیسا بھی ایک جماعت جاتی نہ یہاں سے اس میں چلے جاؤ، یا پھر رمضان کے بعد نیا اسٹارٹ لینا کا ارادہ ہے تو کوئی بات نہیں، ویسا کر لو، مگر کر تو لو. کوئی رہ تو نہیں گیا؟ ایک حافظ صاحب ہیں، بول نہیں رہے وہ پروفیسر صاحب. کیا ہے رمضان کے بعد تین دن؟ হাফিজ নুয়াইম সাহেব, আল্লাহ তোমার কথা বেহাদ জদায় খেয়ার দে আপ লোক। এক সাহেব রেখে পিছে মেহবুব ভাই কে গুনে লিখা হ্যাঁ রাধা হ্যাঁ ওই তো সব তৈয়ার হয়ে গেল, আল্লাহ জদায় খেয়ার দে, আল্লাহ কবুল ফরমা। মাশাআল্লাহ নাঈম ভাই ভী তৈয়ার, রমজান মে রমজান কে বাদ, রমজান মে ভী রমজান কে বাদ ভী, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, চলো আচ্ছা হ্যাঁ। আল্লাহ তাআলা আসান ফরমায়, কবুল ফরমায়, বরকত ফরমায়। দাওয়াত মে ফিরনে কা, মাদ্রাসা চালানে কা, তকরীরে করনে কা, মজলিসে করনে কা, দিন কে কামো মে হিসসা লেনে কা, কিতাবে লিখনে কা, কিতাবে পড়নে কা, সব চিজোঁ কা মুদ্দা এক হি হ্যায়, মকসুদ এক হ্যায় কি আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা সে এক এসা তাআল্লুক হো জায়ে কি হক তাআলা শানহু হামসে রাজি হো জায়ে। سب سے نازک چیز جو ہے نا وہ اللہ کی رضا والا تعلق بننا ہے، سب سے زیادہ سینسیٹیو میٹر جو ہے نا وہ یہ ہے۔ رضا سے ہٹ کر تعلقات پہلے سے بنے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ، راضی ہونے سے ہٹ کر سارے تعلقات بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، ہم ان کی مخلوق ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں، ہم ان کے مملوک ہیں، وہ ہمارے حاکم ہیں، ہم ان کے محکوم ہیں، وہ ہمارے رب ہیں، ہم ان کے مربوب ہیں، وہ ہمارے پالنہار ہیں، وہ ہمیں ضرورتیں دیتے ہیں، وہ ضرورتیں پوری کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں، سواریاں انہوں نے عطا فرمائی ہیں، مکان انہوں نے عطا فرمائے ہیں، لباس انہوں نے عطا فرمائے، بیوی بچے انہوں نے عطا فرمائے، والدین عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قریب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اقرب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھولتے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے سے اوجھل نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہمیشہ دیکھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ ساتھ ہیں، وہ محیط ہیں، سب تعلقات بنے ہوئے ہیں اپنے پہلے سے اللہ تعالیٰ کے۔ ایک تعلق بننا ہے جس کی ہم کو ذمہ داری دی گئی ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، وہ خوش ہو جائیں، ان سے خوشی والا تعلق ہو جائے، چونکہ فیوچر پورا ان کی خوشی سے متعلق ہے، وہ اگر خوش ہوں گے تو کامیاب کر دیں گے، اگر وہ خوش نہیں ہوں گے تو کامیاب نہیں کریں گے۔ اور انسان کی زندگی کا فیوچر ہی اصل ہے، چونکہ وہ بہت لمبا ٹائم ہے، کبھی نہیں ختم ہونے والا فیوچر آ رہا ہے۔ فیوچر سے مطلب ایسا فیوچر نہیں ہے کہ بڈھے ہونے کے بعد مرنے تک کا فیوچر، ایسا نہیں ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد میں جو ہے نا اب جو سال آدمی کو گزارنا پڑتا ہے ویسا نہیں ہے۔ فیوچر کا مطلب ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جانے کے بعد۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر موقوف ہے، ان کو خوش کرنے والا تعلق بنانے کی ذمہ داری ہے، اور وہ بہت معمولی چیز سے خوش ہوتے ہیں، لیکن اس معمولی چیز کا کرنا ہمارے لیے معمولی نہیں ہے، اصل بات بہت مجاہدہ چاہتا ہے۔ وہ معمولی چیز یہ ہے کہ اپنی مرضی ختم کر کے ان کے محبوب کی مرضی اور ان کے طریقے کے مطابق اپنے کو ڈھال دینا، اپنی مرضی اپنے اوپر سے ہٹا دینا، اپنی ہر چیز پہ سے ہٹا دینا، اپنے اوقات پہ سے بھی ہٹا دینا، اپنے جذبات سے بھی ہٹا دینا، اپنی خواہشات سے بھی ہٹا دینا، اپنے کھانے سے، پینے سے، پہننے اوڑھنے سے، رہنے سہنے سے، وضاقت سے، شکل صورت سے، کمانے سے، خرچ کرنے سے، دوستی سے، سب چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹا کے ان کے جو محبوب ہیں ان کے محبوب کے موافق جو ہے نا ڈھالنا، وہ خوش ہو جاتے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میرے سے اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو پھر یہ بتا دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میری بات مان لو، میری اتباع کر لو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کر لے گا، محبت کرے گا تو راضی ہو جائے گا۔ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی جد و جہدیں ہیں مختلف قسم سے, اور آدمی کو کوئی چیز مس نہیں کرنا چاہیے, کیا پتہ کس طریق میں وہ خوش ہو جائے. بس اپنا ایک بھی نالہ اگر پہنچے وہاں, گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ ہو فریاد ہو, بہت سے طریقوں سے آپ بہلاتے ہیں بچے کو, بس بچہ بہل جائے یہ مقصود ہوتا ہے, اس کا رونا کم ہو جائے, اس کا ستانا کم ہو جائے. مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی جد و جہد ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے راضی ہوتے ہیں, ان کے محبوب کے طریق پر اپنے کو قربان کر دینے سے, فدا ہو جانے سے راضی ہوتے ہیں. فکر کے اعتبار سے, محبت کے اعتبار سے, جذبات کے اعتبار سے. سمجھنے کی بات اصل میں یہ ہے, ایک طرف پوری کائنات ہے, ایک طرف پوری کائنات ہے, آسمان, زمین, چاند, سورج, ستارے, دریا, پہاڑ, بادل, بارش, باغات, غلے, مویشی, جانور, سواریاں, انسان, انسان کے تعلق, پوری کائنات ایک طرف ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہیں. مقابلہ اصل اس کا ڈالا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, پوری کائنات کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کہ لوگ کائنات کی چیز کو ترجیح دیتے ہیں یا میرے محبوب کو ترجیح دیتے ہیں, بس یہ ہے خلاصہ بات کا. پوری کائنات کو, اور سمجھایا یہ گیا ہے کہ پوری کائنات کے مقابلے میں, پوری کائنات کو حضور کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سمجھنا, کوئی اہمیت نہیں دینا. چاند میں, سورج میں, ستاروں میں, کہکشاؤں میں, جتنے بھی ستارے چمک رہے ہیں, کیسے کیسے آج کل دریافت ہو رہے ہیں ستارے, سیارے, کیسی کیسی روشنیاں دریافت ہو رہی ہیں, حضور کے نور کے مقابلے میں, روشنی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. پوری دنیا بھر کی روشنیاں, دنیا بھر کے اجالے حضور کی روشنی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. دنیا بھر کے خزانے, زمین میں پائے جانے والے معادن, معدنیات, کیسی کیسی چیزیں نکل رہی ہیں آج کل, منرل کیسے کیسے نکل رہے ہیں, سونا, چاندی, ہیرا, دھاتیں وغیرہ, تو زمانے سے, اور اب تو ایک نئی نئی چیزیں, کام کی چیزیں, راکٹوں میں استعمال ہونے والی چیزیں, پلینوں میں استعمال ہونے والی چیزیں, سیٹلائٹ میں استعمال ہونے والی چیزیں, آئی ٹی میں استعمال ہونے والی چیزیں, کیسی کیسی چیزیں دریافت ہوئی دنیا میں, زمین میں, پہاڑوں میں, سمندر کی گہرائیوں میں, اور اوپر سیاروں اور ثوابت میں, معادن میں, جتنی کوالٹیز ہیں, جتنی صفات ہیں, جتنی خوبیوں والی چیزیں ہیں, جتنی قیمتی چیزیں ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اصل معدن, اصل کان, اصل مائن جو ہے نا, وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے, جوہر وہ ہے. جتنی وزندار چیزیں ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کچھ اس کا وزن نہیں. جتنی طاقتور چیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. ان کی طاقت کا اندازہ دکھانے کے لیے چاند کی طرف اشارہ کر کے سمجھایا گیا, یہاں سے چاند کا اشارہ کیا, چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, انگلی کے اشارے میں وہ بات. اللہ کی ذاتی قوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی, اور اللہ کی ذات میں لامحدود قوت ہے, وہ صرف دعا کرتے تھے, رجوع ہو جاتے تھے, ذاتی قوت ساتھ ہو جاتے تھے. لیے ہزاروں ہزار معجزات آپ نے ظاہر فرمائے. ایمان والے کے ذہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی اہمیت اور آپ کا مرتبہ اور آپ کی شان اتنی گھر کر جانا ہے کہ پوری دنیا کے مقابلے میں, پوری دنیا کو حضور کے مقابلے میں تج دینا, بے حیثیت مان لینا, بے حیثیت کر دینا اور اپنے عمل سے دکھا دینا, وہ خوش ہو جاتے ہوں. ان کے خوش ہونے کا سیکرٹ یہ ہے, چونکہ ویسا کرنے میں یہ چیز طے ہو جاتی ہے کہ پوری دنیا کی حیثیت اللہ کے مقابلے میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے, کیونکہ رسول کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے بلکہ مان لیا تو رسول کے پاس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہی ہے, اصل میں وہ خوش ہو جاتا. تو کائنات کو انہوں نے امتحان کے لیے بنایا, تو وہ امتحان جس چیز کا ڈالا ہے وہ ہے کہ اس میں سے کس چیز کو بندہ میرے مقابلے میں ترجیح دیتا ہے, دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو فزیکل نہ کسی کو نظر آ سکتے نہ ان کی حیثیت سامنے آ سکتی, اس لیے انہوں نے نمائندہ رکھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں, ہمارے لیے تو وہ بھی غیب میں ہیں چونکہ وہ گزر پردہ فرما گئے ہیں, لیکن ان کے حالات, ان کے واقعات, ان کی صفات, ان کی سیرت, ان کی زندگی کی تفصیلات اس طریقے سے سیف کی گئی ہیں جیسا کہ وہ ہیں, اور اس کی وجہ سے ایک خاص فضیلت بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کہ جو بعد میں ایمان لائیں گے اور مجھے دیکھے بھی نہیں ہوں گے ان کو خاص شرف ہوگا, ان کی اسپیشلٹی ہوگی نا اس کے ساتھ میں, دیکھا ہی نہیں صرف سن کے مان گئے, بڑی بات ہے. جو دیکھتا تھا وہ تو متاثر ہو ہی جاتا تھا ایک چیز سے نہیں, دو سے شقی ہے ذلی ہے تو الگ بات ہے, محروم ہی ہے بالکل, پیدا ہی ہوا جہنم کے لیے تو الگ بات ہے, لیکن مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا تھا آپ کو. لیکن جو بعد میں پیدا ہوئے دیکھے بھی نہیں, صرف ان کے حالات اور ان کی تفصیلات تو زندگی سیرت مبارکہ ان کے سامنے آئی اور انہوں نے مان لیا, اس وجہ سے اس کا ایک خاص شرف ہے. اس کی محنت کرنا ہے سر, اس کا ذہن بنانا ہے, ذہن کو اس کے اعتبار سے تیار کرنا ہے, ضمیر کو اس کے اعتبار سے تیار کرنا ہے, دل کو اس کے اعتبار سے تیار کرنا ہے, روحانیت کو اس کے اعتبار سے تیار کرنا ہے. تین چیزیں بنیاد ہیں اس میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دینے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمائندہ بنانے میں, اپنا معیار بنانے میں تین چیزیں بنیادی ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے تو ملاقات کر کے کیا چیز پیش کرنا ہے. ہر بندے کو اللہ کے پاس جانا ہے اور ہر بندے کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے, اور ہر بندے کے ساتھ میں بالمشافہ بات کریں گے, کوئی مترجم نہیں ہوگا. لیس بینہ و بین اللہ ہی ترجمان کا لفظ ہے حدیث میں, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کوئی ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہوگا, اللہ کو ٹرانسلیٹر کی کیا ضرورت ہے, بول تو جو زبان میں بولنا ہے بولو, ساری زبانوں کو تو میں نے ہی پیدا کیا ہے. اپنے سامنے کھڑے کریں گے تو اس موقع پر جب اللہ تبارک و تعالی بندے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے تو بندے سے یہ دیکھیں گے کہ تیرے پاس کیا ہے. اس وقت بندے کے پاس سے سوائے حضور کے کچھ نہیں نکلنا, اس کے جیب میں سے سوائے حضور کے کچھ نہیں نکلنا, اس کی پاکٹ میں سے, عمل کی پاکٹ میں سے, صفات کی پاکٹ میں سے, فکر کی پاکٹ میں سے, محبت کی پاکٹ میں سے, اس کے جیبوں میں سے حضور کے علاوہ کچھ نہیں نکلنا. اور دوسری چیز, جب دوسری دنیا میں لوگ پہنچائے جائیں گے تو دوسری دنیا کا سارا مسئلہ متعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے. وہاں جو چیز کام کی سامنے آئیں گی انسان کے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہوں گا. تو جس کے پاس یہ طریقہ ہے اس کو وہاں مکان ملے گا, اس کو وہاں زمین ملے گی, اس کو وہاں باغ ملے گا, اس کو وہاں لباس ملے گا, اس کو وہاں کھانا پینا ملے گا, اس کو وہاں بہترین اس کی وہاں شادی ہوں گی، یہ ہوں گا، ساری جو چیز ملنے والی ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے تاریخ میں ملنے والی ہوں. تو جب آخرت میں چھوڑا جائے بندے کو، اس دنیا میں پہنچایا جائے، تو تیرے پاس کیا ہے؟ اگر حضور ہیں اس کے پاس میں مزے ہی مزے ہیں اس کے، اگر حضور نہیں ہے اس کے پاس میں تو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ دل میں کس چیز کو یاد کرتا تھا. تو لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتا ہو، جو آخرت کی فکر رکھتا ہو، اور جو اللہ کو یاد کرتا ہو. اللہ کی یاد کے اعتبار سے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل حین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے ہر وقت، خلوت میں، جلوت میں، مسجد میں، بازار میں، ہر وقت ذکر کرتے تھے. کوئی سانس خالی نہیں ہوتی تھی حضور کی اللہ کے ذکر سے. اسی لیے صوفیہ کے پاس میں پاس انفاس کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. پاس مانے لحاظ رکھنا، انفاس مانے سانس. پاس انفاس کا مطلب سانسوں کا لحاظ رکھنا، آدمی کی جو سانس آتی ہے اس میں اس بات کا دھیان رکھنا کہ وہ غفلت کے ساتھ میں نہ آئے نہ جائے، بلکہ اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ میں آئے جائے. جب سانس چھوڑے تو لا الہ بولے، جب سانس لے تو الا اللہ بولے، لا الہ. زبان سے آپ زور سے نہیں کر سکتے کام، آہستہ ہی کر سکتے خالی، چونکہ سانس میں آپ کو بولنے کا ہے. یا جب سانس لے آدمی تو اللہ بولے، اور جب سانس چھوڑے تو ہو بولے. یا لا الہ الا اللہ سانس چھوڑ کے بولے، اور لا الہ الا اللہ سانس لے کے بولے. یا اللہ اللہ سانس چھوڑ کے بولے، اور اللہ اللہ سانس لے کے بولے. شیخ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہر سانس لینے میں دو شکر بندے پر واجب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دو احسان ہیں ہر سانس لینے میں، اللہ کے دو اسپیشل احسان ہیں. اندر جانے کے بعد میں سانس باہر نہ آئے تو آدمی مر جائے گا، باہر جانے کے بعد میں پھر سانس اندر نہ آئے تو آدمی مر جائے گا. ایک سانس میں دو خاص انعامات ہیں جس کا شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کے ذمے آتا ہے، اور شکر ذکر کے ذریعے سے ادا ہوتا ہے. اس لیے بزرگوں کے پاس میں پاس انفاس کا ذکر سکھایا جاتا ہے. پہلے ایک تسبیح کرو، پھر دس منٹ کرو، پھر پندرہ منٹ کرو، پھر گھنٹہ بھر کرو، پھر صبح بھی کرو تھوڑی دیر، پھر شام بھی کرو تھوڑی دیر، پھر صبح، دوپہر، شام کرو. پھر اس کے بعد میں دھیان کرتے جاؤ کہ اس میں بڑھ رہا کہ نہیں بڑھ رہا وہ سلسلہ، بڑھ رہا کہ نہیں بڑھ رہا وہ سلسلہ، اس کو بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ، حتیٰ کہ ہر سانس میں بات بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، تو پھر سانس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کی آمد و رفت شروع ہو جائے، ایک دھیان خاص قسم کا. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، پھیرتا ہوں ہر نف پھیرتا ہوں تسبیح حیات. پورا پہلا مصرع پورا یاد نہیں آ رہا. ہر نفس میرا بھی دانہ ہو گیا، تسبیح کا دانہ ہوتا نا، ہر نفس میرا بھی دانہ ہو گیا. سانس، ہر سانس ایک تسبیح کا دانہ ہے جس میں میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، بول رہے ہیں. یہ پھیرتا ہوں تسبیح حیات، ہر نفس میرا بھی دانہ ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ ہی الگ تھا بالکل. حضرت صوفی صاحب کا شعر ہے حضور کے بارے میں، 23 سالہ سجدہ طاعت دراز تھا، 23 سالہ سجدہ طاعت دراز تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ 23 سال کا تھا، بول رہے جب سے وحی آنی شروع ہوئی، لا راحت عباد علیوں، جب سے وحی آنی شروع ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ سجدے میں تھے، حضرت صوفی صاحب یہ فرما رہے ہیں، حضور کا سجدہ اتنا لمبا تھا جب کوئی کام بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تھا ہی نہیں، ہمیشہ ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی اطاعت تھی، ان کے سامنے سجدے سربس سجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. 23 سالہ سجدہ اطاعت دراز تھا. کیا ہے اس کے بعد کو مصرع کر کسی کو یاد ہوتا ہے؟ ایک بہت زبردست ہے اشعار یاد رکھنا صوفی صاحب کے، بہت کام کی چیز ہے، بڑے علوم ہیں اس میں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ذکر کی عادت تھی، اس لیے کیا ہے، ذکر کی کثرت کی عادت، کثرت ذکر کو اپنا معمول بنانا. اتنا ذکر کثرت سے کرو کہ لوگ پاگل کہیں. ذکر کا پاگل ہے، ذکر کا جنون ہے اس کو. لوگ پاگل ہوتے ہیں بہت سی چیزوں کے، ارے یہ تو کرکٹ کا پاگل ہے، کرکٹ کا دیوانہ ہے، یہ ہاکی کا دیوانہ ہے، یہ فٹ بال کا دیوانہ ہے، یہ ریسنگ کا دیوانہ ہے، یہ فشنگ کا دیوانہ ہے. آپ کسی کو دیکھیں گے بعض لوگوں کو، بعض بس ہمیشہ جھکماری کرتے رہتے ہیں چھڑی ڈال کے پانی میں. کھانے پینے کا دیوانہ ہے، کون سے شہر میں، کون سے ہوٹل میں، کہاں پہ کون سا آئٹم کیسا چل رہا، آپ اسے رپورٹ لے سکتے ہیں. کب اس کا معیار مینٹین ہو رہا ہے، کب معیار گر گیا، وہ بھی بتا دیتا آپ کو. اب آج کل ویسا ہی رہا ہو، دیوانہ پنا ہے. ہر چیز کی دیوانگی ہوتی ہے. ہماری دیوانگی کیا ہونا ہے؟ اللہ کے ذکر کی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ باوجود ذکر کرنے کے عادی تھے ہمیشہ، اس لیے استنجا سے فارغ ہونے کے بعد میں وضو کرنے سے پہلے تیمم کر لیتے تھے. یہ بھی روایتوں میں، جنگل میں جانے کی عادت تھی، دور چلے جاتے تھے آپ استنجا کے لیے، اتنا دور جاتے تھے کہ لوگوں سے اوجھل ہو جاتے تھے. پھر وہاں سے آتے، عبداللہ ابن مسعود جو ہے نا وہ پانی کے ذمہ دار تھے، تکیے کے ذمہ دار تھے اور پانی کے، وضو کے صاحب الوسادتی والوضو، پانی لوٹے میں پانی بھر کے رکھتے تھے. تو وہ پانی کے لیے تشریف لانے تک، وضو کے لیے پانی لے کے وضو کرنے تک وہاں سے آپ تیمم فرما لے کے آتے تھے، وہیں تیمم کر کے آتے تھے تاکہ کوئی وقت ذکر سے خالی نہ ہو، اور جو ذکر ہو پاکی کی حالت میں ہو، اس پاکی کی حالت میں جو پاکی کی حالت اللہ کے یہاں مراد ہے. حالانکہ عام ذکر کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، ویسی پاکی ضروری نہیں ہے، لیکن اعلیٰ درجہ تو وہی ہے نا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تسبیح زبان پہ جاری رہے، اور تسبیح زبان پہ جاری رہنے میں مدد ملتی ہے تسبیح ہاتھ میں پکڑنے سے. تسبیح کا اصل نام مذکرہ ہے، یاد دلانے والی. آپ ویسے پڑھنے جاؤ باتوں میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن تسبیح رہی تو ہر تھوڑی دیر کو آپ کو یاد آتے رہتا. اچھا وہ تسبیح پڑھتے پڑھتے عادت ایسی ہوئی تھی کہ ذکر نہیں بھی کر رہے تو تسبیح پھرتے رہتی بازو کا، مگر کوئی یاد دلا دیتی انہیں، پھرتے پھرتے پھر یاد آ جاتا، ارے میں تو خالی پھرا رہا ہوں اس کو، تو پھر آدمی کو یاد آتا ہے تو پھر تسبیح پڑھتے ہوئے پھر آتا ہے. تسبیح ہاتھ میں رکھنا، مسواک جیب میں رکھنا، پائجامہ اونچا رکھنا، کرتا جو ہے نا ذرا لمبا رہنا، اس کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. لیکن یہ مذاق اڑانے والے خود مذاق اڑانے کے قابل ہیں اصل میں، ان کو کیا معلوم یہ کیا چیز ہے، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. اس ذکر کا مزاج بنانے کے واسطے پھر یہ ذکر ہے اپنے پاس، یہ 12 تسبیح کا ذکر ہے، یہ ایک ضربی یا 2 ضربی کا، صبح میں 12 تسبیح کر لیے اور پھر شام میں جو ہے نا 1 ضربی یا 2 ضربی ذکر کر لیے. 1 ضربی کا مطلب اللہ اللہ اللہ، 2 ضربی کا مطلب اللہ 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 اللہ. 1 ضرب روح کے اوپر، اور ایک ضرب دل کے اوپر.
اللہ 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 اللہ,
اور اس تصور کے ساتھ میں کہ میں اپنے دل کے دروازے کو کھول رہا ہوں, اس سے اس کو پھوڑ رہا ہوں, کھٹکھٹا رہا ہوں, کیونکہ اگر وہ کھل گیا دوسری سائڈ, دل کو دو دروازے ہوتے ہیں, ایک عالم حواس سے لینے کا, ایک عالم باطن کی طرف جانے کا. ادھر کا دروازہ کھل گیا بولے تو وہ زبردست چیز ہو جاتی ہے, اور اب جب مارتے جائیں گے اس پہ اللہ 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 بول کے اس پہ مارتے جائیں گے تو کب تک نہیں کھلیں گا, وہ کھل ہی جاتا ہو. اسی واسطے چشتیہ کیا بولتے ہیں, خوب زور سے مارو اس کو, جتنا ٹوٹے اتنا اچھا ہے. وہ دل کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ٹوٹنے سے قیمتی بنتا ہے, تو بچا بچا کے نرک اسے آئینہ ہے, وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. شکستہ ہونے ٹوٹے, جو جتنا زیادہ ٹوٹے گا اتنا آئینہ بنانے والے کے پاس میں وہ قیمتی ہو جائے گا. انا عند المنکسرۃ قلوبہم, میں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل جو ہے نا وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. میرا دل ٹوٹ گیا, میرا دل ہرٹ ہو گیا. لوگ بولتے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا, کسی کا دل نہیں توڑنا. ارے بھائی, دل توڑنا تو اچھی چیز ہے یار, دل ٹوٹنا تو جو ہے نا اچھی چیز ہے. مطلب آدمی کا دل ٹوٹ کے کیا ہوتا, اس چیز سے سرد ہو جاتا, ہٹ جاتا. دل ٹوٹنے کا مطلب ہوتا میرا دل ہی ٹوٹ گیا اسے ملنے سے, میرا دل ٹوٹ گیا وہ کھانے سے, میرا دل ہی ٹوٹ گیا وہ کھیل کھیلنے سے. تو یہ خراب بات تھوڑی ہے, یہ تو اچھی بات ہے. جتنی چیزیں ہیں سب سے ٹوٹ جائے خدا کرے, ایسی بات ہے. وہ ہمارے پاس تحمل نہیں ہے, اس کا برداشت نہیں ہے, ہم اتنا ظرف نہیں رکھتے. لیکن حقیقت اس میں یہ ہے, اگر دنیا کی ساری چیزوں سے دل ٹوٹ گیا تو آدمی تو کام کا بن گیا, قیمتی چیز ہو گئی وہ. تو جب ضرب لگایا جاتا ہے اللہ 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 اللہ, تو پھر وہ جو ہے کھلتا ہے. پھر اس میں اعتبارات الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں, ایک ایسا بھی کرتے ہیں ذکر اللہ بول کے, اور ایک اللہ اس یعنی اس کو انوالو کرنا, دل کو, دل کے اندر روحانی لائن کی جتنی طاقتیں قوتیں آدمی کے اندر ہیں ان سب کو انوالو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا. دل سے بھی بولنا اللہ, روح سے بھی بولنا اللہ, نفس سے بھی بولنا اللہ, سر سے بھی بولنا, خفی سے بھی بولنا, اخفا سے بھی بولنا, جتنی باطنی قوتیں ہمارے اندر ودیات ہیں ان سب سے اللہ بولنا. پھر اس کے بعد میں جو ہماری جو ظاہری حواس ہے قوتیں ہیں ان سے بھی بولنا. پھر اس کے بعد میں یہ اپنے خیال کو لگا دینا اس میں کہ تیرے پاس جو چیز ہے اس سے تو اللہ بول رہا ہے. اس میں ہر خون کے ہر ذرے سے, گوشت کے ہر حصے سے, کھال کے ہر جز سے, اور کھال پر پائے جانے والے ہر بال سے, اور روئے روئے سے اللہ 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 بولتے جانا بولتے جانا بولتے جانا. پھر تھوڑی دیر کے بعد جب طبیعت کے اندر یہ بات آئی کہ یہ پورا جسم جو ہے نا شریک ہو رہا ہے اس میں اللہ بولنے میں, تو اطراف کی چیز کو شامل کرنا اللہ اللہ اللہ. ٹیبل جو ہے نا وہ بھی بول رہا ہے, گدا جس پہ بیٹھے ہیں وہ بھی بول رہا ہے, کارپیٹ جو ہے وہ بھی بول رہا ہے. جو حدیث میں ہے, قرآن پاک میں ہے, ایم من شئ اللہ یسبح بحمدی, ہر شے تسبیح کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی, ہر شے تسبیح کرتی ہے. ایم من شئ اللہ یسبح بحمدی ولکن لا تفقهون تسبیحهم, تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. صوفیہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دو قسم کا ذکر ہوتا ہے نشیہ کا, ایک تو یہ کہ آپ ان سے جو بلوائیں وہ اللہ بول رہے ہیں, اور ایک وقت ایک درجہ وہ ہوتا ہے کہ جو تسبیح وہ بول رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دینے لگتی ہے. ایک ان کی اپنی تسبیح ہے جو آپ کے بولنے سے پر موقوف نہیں ہے, وہ ایک آپ کے ساتھ شریک ہونا ہے, ایک بغیر شریک ہوئے کہ ان کے اپنے انڈیویجول ان کی جو تسبیح ہے. صوفیہ جو ہے نا ان کی تسبیحات کو بھی سنتے تھے, اتنی مشق کرتے تھے. ابھی ٹیبل کیا تسبیح کر رہا ہے, کارپیٹ کیا تسبیح کر رہی ہے, چھت کیا تسبیح کر رہا ہے, دیواریں کیا کر رہی ہیں. تو اب وہ اللہ بولتے ہوئے اپنے اطراف کی سب چیزوں کو شامل کرنا, جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ بول رہے ہیں, جتنا کارپیٹ ہے وہ بھی اللہ بول رہا ہے, جتنے ٹیبل ہیں وہ بھی اللہ ہے, جتنا تکیے اوکے ہیں وہ بھی اللہ ہے, جتنے کوٹ ہیں سامان ہیں وہ بھی سب اللہ بول رہے ہیں, بھی دیوار, پھر اس کے بعد پھر پوری کی پوری بلڈنگ, پھر اس کے بعد میں اس کے اطراف میں کھڑی ہوئی گاڑیاں, پھر اس کے بعد میں اس کے اطراف میں کھڑے ہوئے درخت, اس کے بعد پھر اس کے اطراف میں کھڑے ہوئے مکانات, پھر پھیلتے گیا پھیلتے گیا, اللہ 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 اللہ, چلا 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 سلسلہ پورا بھر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان سے, پوری فضا کو شامل کر لینا, پورے شہر کو شامل کر لینا, پورے پانی کو شامل کر لینا, پورے پہاڑوں کو شامل کر لینا, پورے کرے ارض کو, پورے پہاڑوں کو, دریاؤں کو, شہروں کو, جنگلوں کو, زمینوں کو, جانداروں کو, اللہ 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 اللہ, پھر اوپر چل جانا, آسمانوں پہ چلے جانا, آسمانوں میں سارے جتنے سیارے, ثوابت, کہکشاں, ملکی وے, فلاں 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 فلاں, سب اللہ, پورے آسمان بھی, پھر اس میں عرش بھی, پھر کرسی بھی, اور پھر آسمان کے فرشتے بھی. اب آپ اندازہ کرو کہ اگر اس کی لذت آدمی کو آنا شروع ہو جاتی ہے نا, اس کا مزہ, تو چھوڑنا دل نہیں بولتا, وہ کیفیت آنا ہے. اللہ 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 اللہ, حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ان کے شیخ یہ کہا کرتے تھے, سنا کہ اگر تم ایسے 100 مرتبہ بھی کہا کرو گے اللہ اکبر کے, تو 24,000 مرتبہ ذکر کرنے کا ثواب ملتا ہے. گویا تم 24,000 مرتبہ کر رہے ہیں, وہ اس کے وہ انوارات اس کے ملتے ہیں, یہ بولتے تھے سنا. اگر کوئی 24,000 مرتبہ ذکر کرے تو اس کے جو انوارات بندے کو ملتے ہیں, اس تصور اس شعور کے ساتھ میں اگر کوئی 100 مرتبہ بھی بولے تو اس کو یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھے اور آخرت کا یقین رکھے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والا ہو, تو اس کے لیے حضور نمونہ ہیں. دیکھو ویسا ذکر کرنا, ویسے آخرت سامنے رہنا, ویسے اللہ کے سامنے حاضر رہنا, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے حاضر ہوتے تھے, حاضر رہتے تھے ہمیشہ, حاضر ہی تھے. پھر اس حضور حضور میں فرق پایا جاتا تھا, جب مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے تھے وہ الگ حضور ہوتا تھا, جب مخلوق کی طرف متوجہ ہو کر اس سے فارغ ہو کر اللہ کی طرف خالص متوجہ ہوتے تھے وہ اثر الگ ہوتا تھا. پھر اس میں بھی مختلف قسم کے مراحل پیش آتے تھے, اور ایک ایسا وقت بھی آتا تھا کہ لی مع اللہ وقتن, میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی گزرتا ہے کہ اس میں کسی مقرب سے مقرب فرشتے کو بھی گزر کا دخل نہیں ہے, جبرائیل بھی اس جگہ پہ نہیں آ سکتے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, لا یسعونی جبرائیل ولا ملک مقرب, لی مع اللہ وقتن, میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ اس میں نہ جبرائیل کو آنے کی گنجائش ہے, نہ اس کے علاوہ کوئی مقرب فرشتے کو آنے کی گنجائش ہے. وذکر اللہ کثیرا, ایسا حضور تھا اللہ کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں. صوفیہ جو کوشش کراتے ہیں, مقصود یہ ہے کہ ایسا میری ملکہ یادداشت, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان قائم ہو جانا, یاد حاصل ہو جانا, اس کی کوشش کرنا ہے. لمن کانا یرجو اللہ, اور ہر عمل اپنے آخرت کے اعتبار سے صحیح نتیجہ دینے والا ہو, میں یہ کام کر رہا ہوں آخرت میں اس کا نتیجہ کیا ہے, فائدہ مند ہے یا نہیں, آخرت میں میں اللہ کے پاس رہوں گا یا کسی اور جگہ نکل جاؤں گا, اللہ کی رضا کی جگہ اللہ کی جنت ہے, اللہ کی ناراضگی کی جگہ جہنم ہے. رضا کی جگہ پر جاؤں گا نہیں, رضا کی جگہ پر کب جاؤں گا, جب رضا والا عمل صادر ہوں گا, اور آدمی سے عمل صادر ہوتے ہی رہتا ہے, ارادہ کرے یا نہ کرے. آدمی ایک عجیب چیز ہے, یہ عمل کا مشین ہے, آدمی عمل کی مشین ہے, اسے عمل نکلتا ہی رہے گا, عمل نہیں کرنے کا ارادہ کرے تو بھی نکلتا ہی رہے گا. آنکھ کھول کے دیکھے گا تو عمل ہی کر رہا ہے, کیونکہ دیکھنا عمل ہے. کچھ چیز سنے گا تو عمل کرے گا، چونکہ سننا عمل ہے، اور دیکھنا اور سننا غیر اختیاری ہے، جہاں کھولے گا تو دکھے گا ہی اس کو، عمل جتنا دکھتا جائے گا اتنے عمل ہوتے جائیں گے. سنے گا، کوئی کان بند کر کے تو نہیں بیٹھتا، سننا عمل ہے، بولنا عمل ہے. دل تو ہائی وے ہے، دل تو ہائی وے ہے، اور بزی ہائی وے ہے، بزیسٹ ہائی وے ہے، برابر گاڑیاں آتی ہیں جاتی ہیں، خواتر پیش آتی رہتے ہیں، کلام کا ورود ہوتا ہی رہتا ہے، دل پر کلام آتا ہی رہتا ہے. تو جتنا زیادہ دل متوجہ ہو رہا ہے ان چیزوں کی طرف جو دل میں آ رہے ہیں، وہ سب کا سب عمل ہی ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. مسئول کیوں ہے؟ سوال کیوں کیا جائے گا؟ اسی لیے کیا جائے گا. اٹھ کے چلیں گے آپ، چلنا عمل ہے. کوئی چیز پکڑیں گے تو پکڑنا عمل ہے. کچھ بولیں گے، بولنا عمل ہے. کچھ چاہیں گے، چاہنا عمل ہے. ان کو ہم عمل ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بڑے عمل ہیں. پھر ہمارا اپنا ایک عمل ہوتا ہے الگ سے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم باہر جاتے ہیں، باہر آتے ہیں، جو جاب کے لیے جاتے ہیں نا، وہ بھی عمل ہی ہے اصل دیکھا جائے. یہ بھی عمل ہے، عمل کئی مشین ہے آدمی، اور ہر عمل آخرت میں نتیجہ خیز ہوتا ہے. ہر عمل آخرت میں نتیجہ خیز ہے، اس کا اثر ہے آخرت میں ظاہر ہوتا. تو آخرت جس کے آنکھوں کے سامنے ہے، رسول اس کے لیے نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل سیکھنا ضروری ہے. تو دیکھنے کے عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل سیکھنا ضروری ہے. آپ دیکھتے کیسے تھے؟ کس نظر سے دنیا کو دیکھتے تھے؟ کس محبت سے دنیا کو دیکھتے تھے؟ کس عظمت سے دنیا کو دیکھتے تھے یا کائنات کو دیکھتے تھے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے سب سے پہلے، تو جتنی چیزیں دکھائی دیتی ہیں وہ بھی، اور جتنی چیزیں نہیں دکھائی دیتی ہیں وہ بھی، لیکن اللہ نے بتا دی ہوئی ہیں، ان سب کو ایک مرتبہ پورے ملاحظے میں لا لیتے تھے پہلے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، یہ آیت پڑھتے تھے نا پوری آپ تہجد میں سب سے پہلے، آسمان کے پیدا ہونے میں، زمین کے پیدا ہونے میں، رات کے آنے میں، دن کے جانے میں، دن کے آنے میں، رات کے جانے میں، سمندروں کے اندر کشتیوں کے چلنے میں، آسمان سے بارش کے برسنے میں، پھر بارش برسنے کے بعد میں زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں، پیداوار ہوتی ہیں، مختلف اشکال میں، مختلف شکلوں میں، مختلف منفعتوں کے ساتھ میں، اس میں پھر اس سے جو جانور زندہ پیدا ہوتے ہیں، زندگی وجود میں آتی ہے، پھر وہ جو زندگی کا پورا نظام ہے، حشرات کا، پھر اس میں سبا کا، پھر اس میں دواب کا، پھر اس میں چرندوں کا، پرندوں کا، درندوں کا، حیوانات کا، انسان کا، دواب کا، سب. وما بث فیہا من کل دابہ، ہواؤں کے چلنے میں، بادلوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مستقر کیے جانے میں، اور آسمان اور زمین کے درمیان میں ان کو لٹکائے جانے میں نشانیاں ہیں. حضور نے فرمایا کہ جو آدمی یہ آیت پڑھے اور نشانی اور غور و فکر نہ کرے، اس کے لیے ویل ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض، انت خالق السماوات والارض، انت عماد السماوات والارض، انت ملک السماوات والارض، انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھ کے سب سے پہلے پوری چیزوں کا ملاحظہ فرماتے تھے. یہ حضور ہی کی دعا ہے نا تہجد کی، سب سے پہلے آپ یہ دعا کرتے تھے اٹھ کے، نماز شروع کرنے سے بھی پہلے، تہجد کی نماز شروع کرنے سے بھی پہلے پڑھتے تھے آپ. تو چونکہ دیکھنا عمل ہے تو دیکھنا سیکھنا ہوگا، سننا عمل ہے سننا سیکھنا ہوگا. دیکھنے سے زیادہ سننا بڑا عمل ہے، اسی لیے قرآن پاک میں سننے کا ذکر پہلے، ان السمع والبصر والفؤاد، سننا دیکھنا. اور ساری آدمی کی فکر کی، عقیدے کی، دین کی بنیاد سما پر ہے. ایمانیات جو ہے نا وہ مبصرات نہیں ہیں، وہ مسموعات ہیں. ایمان کی جو چیزیں ہیں وہ سب غیب میں ہیں نا، تو اس کا مطلب آنکھوں سے تو نہیں دکھائی دیتے، ان کا تعلق سما سے، سننے سے ہے. وہ سننے کی بڑی اہمیت ہے، اس کے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بولنا ہے، عظمت سننا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولنا ہے، چونکہ سما اصل کام وہ ہے. ایمانیات کو سننا ہے، غیب کے نظام کو سننا ہے، اعمال کی خصوصیات کو سننا ہے. سننا اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر صحیح سننا سیکھ گیا بندہ تو نجات ہو جاتی. لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سن لیتے اور سمجھ لیتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے. جہنمی کل قیامت میں یہ کہیں گے، لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب ہے من ہے فی اصحاب السعیر. جو آخرت پر یقین رکھتا ہو اس کے لیے حضور نمونہ ہے، کا مطلب آخرت میں عمل کا جو نتیجہ سامنے آنے والا ہے، اس عمل میں، اس عمل کے نتیجے کے سامنے آنے میں عمل ویسا ہونا پڑے گا، اور عمل ویسا ہونے کے لیے وہ حضور والا عمل ہونا پڑے گا. اس لیے حضور نمونہ ہے بولنے میں، سننے میں، سنت کی مشق کرنا ہے. اس لیے سنت کی مشق ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سات پانچ بار ذکر کرنا ہے، ساڑھے سات کو یہ نماز. وضو کر کے آئے گا تو ہم تو جب تک کر کے ختم بھی ہو جائیں گے. جلدی آ بھاگ.
لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا وعلى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على تلاوة القرآن وكثرة الذكر لك والشكر لك اللهم اجعلنا من الذاكرين والشاكرين، اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك كثيرا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والفعل والهدي، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات من أوصانا بالدعاء. اللهم اشفنا واشف مرضانا يا رب العالمين. نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم بارك لنا في رجبنا وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.